بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت قرآن مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ واللیل کی آیت نمبر 12 سے لے کر آخر تک تلاوت کی کشرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سمین، آپ ہماری نشریات، آرکائیو کے پروگرام اور سحر اردو ٹی وی کے مختلف پروگرام، من جملہ نیوز بلٹن، دستاویزی فلمیں، ڈراما سیریلز، فلمیں اور دوسرے تبصرے اور اہم ایونٹس کے بارے میں ثقافتی خبریں بھی آپ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری رات کی نشریات میں پیش کی جانے والی پروگراموں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے تو آپ عالمی خبریں سنیں گے، عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر ہوگی، اور نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام اسوہ بشریت پیش کیا جائے گا۔ اور سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کو ہم دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو آج بھی حسب معمول دعائے کمیل کے منظوم ترجمے کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ انتخابات میں حصہ نہ لینے کی ترغیب دلانے والے عوام کے ہمدرد نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے شام میں اتحاد و یکجہتی اور اس ملک کی عرضی سالمیت پر تاکید کی ہے۔ شام کے وزیر خارجہ نے کہا کہ شام کے انتخابات کے بارے میں مغرب کو کچھ بولنے کا حق نہیں ہے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جمعرات کو ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور یمن کے رہائشی علاقوں پر سعودی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ انتخابات میں حصہ نہ لینے کی ترغیب دلانے والے عوام کے ہمدرد ہرگز نہیں ہیں۔ آپ نے یہ بات موجودہ پارلیمنٹ کو ایک سال مکمل ہونے پر پارلیمنٹ کے اوپن سیشن سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے فرمائی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ انتخابات میں حصہ نہ لینے کی ترویج کرنے والوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں، یہ لوگ عوام کے ہمدرد نہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ میں اپنے عزیز ہم وطنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ انتخابات صرف ایک دن ہوتے ہیں، لیکن اس کے اثرات کئی برس تک باقی رہتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ انتخابات میں حصہ لیجئے، انتخابات کا تعلق آپ سے ہے، اور اس بات کو سمجھیں کہ یہ انتخابات آپ کے لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا سے مدد طلب کریں کہ وہ آپ کو صحیح، حق اور مناسب امیدوار کی جانب ہدایت کرے، اور آپ اپنا حق کے رائے دہی ضرور استعمال کریں۔ اجلاس کے آغاز میں قومی اسمبلی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے پارلیمنٹ کے ایک سال کی کارکردگی کے بارے میں رپورٹ بھی پیش کی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے شام میں اتحاد و یکجہتی اور اس ملک کی عرضی سالمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ شام میں دہشت گردوں کی حمایت بند اور ان دہشت گردوں کے اچھے اور برے گروہوں میں تقسیم کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے یہ مطالبہ بدھ کی رات شام سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تشکیل پانے والے اجلاس میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے حالیہ دورہ دمشق میں اس ملک کے صدر اور وزیر خارجہ کو شام میں اتحاد و یکجہتی اور اس ملک کی عرضی سالمیت کے تحفظ کے لیے اسلامی جمہوری ایران کی حمایت جاری رکھے جانے کا یقین دلایا ہے۔ مجید تخت روانچی نے کہا کہ ایران اپنے اس اصولی موقع پر قائم ہے کہ شام کا مسئلہ پرامن طریقے سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے شام کے علاقوں پر غاصبانہ قبضہ ختم، اور اس ملک سے تمام ان غیر ملکی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کیا جو شامی حکومت کی اجازت کے بغیر یہاں آئی ہیں اور اس ملک میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام کو تقسیم کرنے کی صہیونی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ایران شام پر ہر قسم کی جارحیت کی مذمت کرتا ہے۔ شام کے وزیر خارجہ نے کہا کہ شام کے انتخابات کے بارے میں مغرب کو کچھ بولنے کا حق نہیں ہے اور شامی عوام نے انتخابات میں شرکت کر کے اس بات کا پیغام دے دیا ہے کہ وہی اپنے ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے کہا ہے کہ ان کے ملک کے صدارتی انتخابات نے اس بات کی نشاندہی کر دی ہے کہ شامی عوام ہی آزادانہ طور پر اپنے ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ پولنگ مراکز پر جا کر اپنے فیصلے کا اعلان ووٹ ڈال کر کرتے ہیں۔ شام کے اس اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ ان کے ملک کے حالیہ صدارتی انتخابات کے بارے میں بعض مغربی ملکوں نے اپنے بیانات جاری کر کے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ موجودہ دنیا اور اس دنیا میں پائے جانے والے حقائق سے بہت دور ہیں۔ فیصل مقداد نے کہا کہ شام میں عوام ہی حکومت کو جواز فراہم کرتے ہیں جبکہ مسلح مخالفین نے دھونس دھمکی اور اسلحے کے بلبوتے پر کچھ لوگوں کو انتخابات میں شرکت کرنے سے روکنے کی کوشش کی ہے، جس سے اس حقیقت کی عکاسی ہوتی ہے کہ ان مسلح مخالفین کا شامی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ صرف امریکہ اور اسرائیل کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واضح ہے بدھ کے روز شام میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ صدر بشار اسد اور ان کی اہلیہ نے دمشق کے مضافاتی شہر دوما میں اپنے حق کے راہ دہی کا استعمال کیا، جبکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں واقع شام کے سفارت خانوں میں گزشتہ جمعرات کو ہی ووٹنگ ہو گئی تھی۔ صدارتی انتخابات میں بشار اسد سمیت تین امیدوار، من جملہ سوشلسٹ یونین پارٹی کے رکن عبداللہ سلوم عبداللہ اور اہم حکومت مخالف رہنما محمود احمد مرئی کے مابین مقابلہ ہوا۔ صدارتی انتخابات کے موقع پر پولنگ اسٹیشنوں کی حفاظت کے لیے خصوصی سیکیورٹی دستوں کو تعینات کیا گیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ پولنگ اسٹیشنوں پر لوگوں کی بھیڑ کے پیش نظر ووٹنگ کے وقت میں کئی بار توسیع کی گئی اور یہ سلسلہ رات 12 بجے تک جاری رہا۔ بہت سے پولنگ اسٹیشنوں پر اضافی بیلٹ باکس بھی منگوائے گئے۔ دوسری جانب شام کے مختلف علاقوں میں عوام نے اجتماع کر کے جمہوریت کا جشن منایا اور وقت پر انتخابات کے انعقاد کو اپنے ملک کی کامیابی قرار دیا۔ اس قسم کے اجتماع دمشق کے علاوہ رقہ اور ادلب صوبوں کے مختلف علاقوں میں بھی ہوئے، جن میں عوام نے اپنے ملک میں جمہوری عمل اور صدارتی انتخابات پرامن ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جمعرات کو ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ہندوستانی ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں رواں ماہ کے دوران 14 بار اضافہ کیا جا چکا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جمعرات کو ہندوستان کے 4 بڑے میٹرو شہروں میں پیٹرول کی قیمت میں 24 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 30 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ممبئی میں جمعرات کو پیٹرول کی قیمت 99.94 روپے فی لیٹر ہو گئی، جو ممبئی میں پیٹرول کی قیمت اب تک کی سب سے اونچی سطح ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ بعض شہروں میں پہلے سے پیٹرول 100 روپے فی لیٹر سے زیادہ پر فروخت ہو رہا ہے۔ ممبئی میں جمعرات کو ڈیزل 91 روپے فی لیٹر پر فروخت ہوا، جبکہ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول 93.68 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 84.61 روپے فی لیٹر فروخت ہوا۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد بدستور 2 لاکھ سے اوپر چل رہی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے جمعرات کی صبح جو اعداد و شمار جاری کیے ان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کرونا کے 2,11,298 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ نئے اضافے کے بعد ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 2,73,69,093 ہو گئی۔ اس دوران کرونا کے 3,847 مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 3,15,235 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر کی شدت پہ نسبتاً کمی دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 2,726 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد اس ملک میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 9,11,302 ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے مزید 75 افراد لقمہ اجل بن گئے، جس کے بعد اس ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 20,540 ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 3,901 کرونا کے مریض شفا یاب ہوئے، جس کے بعد اس ملک میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 8,31,744 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 59,000 18 ہیں، جن میں سے 4109 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ یمن کے رہائشی علاقوں پر سعودی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ المسیرہ کے مطابق جارے سعودی فوج نے شمالی یمن کے علاقے سعدہ پر گولہ باری کی۔ ابتدائی رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صوبہ سعدہ کے علاقے ممبا پر فوج کے اس وحشیانہ حملے میں کم سے کم 3 عام شہری شہید ہو گئے۔ سعودی حکومت نے یمن کے خلاف تازہ جارحیت ایسی حالت میں کیا ہے کہ اس نے حال ہی میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے یمن کی جنگ بند کرنا چاہتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یمن کے خلاف جارے سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت 74 مہینے سے جاری ہے۔ یمن کے خلاف 6 سال 2 ماہ سے جاری سعودی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی وحشیانہ جارحیت میں 17,000 سے زائد یمنی شہری شہید اور 10,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وحشیانہ جارحیت کے نتیجے میں یمن کا بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے، اور جارحیت کے ساتھ ہی ظالمانہ محاصرے کی وجہ سے عوام کو بنیادی ضرورت کی اشیاء اور جان بچانے والی دواؤں کی شدید قلت سمیت انواع اقسام کی مشکلات کا سامنا ہے۔ افغانستان کے نائب وزیر خارجہ نے ایران کی جانب سے بین الافغان مذاکرات کی حمایت کو انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق افغانستان کے نائب وزیر خارجہ میر ویس نواب سے کابل میں ایران کے سفیر بہادر امینیان کے ساتھ ایک ملاقات میں تازہ ترین سیاسی اور سیکیورٹی تبدیلیوں نے اس بین الافغان امن مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ کابل اور تہران کے درمیان سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور سرحدی تعاون کے فروغ کی ضرورت پر بھی تاکید کی گئی۔ ملاقات میں ایران اور افغانستان کے درمیان مشترکہ اقتصادی کمیٹی کے اجلاس کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی۔ سیکیورٹی اور سیاسی امور میں افغان صدر کے مشیر حزب وحدت اسلامی کے سربراہ محمد محقق نے بھی کابل میں ایرانی سفیر سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی سفیر اور محمد محقق کے درمیان ملاقات میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا اور بین الافغان امن مذاکرات کے مستقبل کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے حکومت امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دیگر ملکوں کے داخلی امور میں مداخلت کرنے کے بجائے اپنے ملک کے عوام کے مسائل و مشکلات حل کرنے کی کوشش کرے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں اور امریکہ کے سیاہ فام شہری جارج فلائٹ کے قتل کی پہلی برسی کے موقع پر امریکی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دیگر ملکوں کے خلاف غلط اور جھوٹا پروپیگنڈا اور ان ملکوں کے اندرونی مسائل میں مداخلت کرنے کے بجائے اپنے ملک کے عوام کو امن و سکون فراہم کرنے کی کوشش کرے۔ قابل ذکر ہے کہ 25 مئی 2020 کو سفید فام امریکی پولیس افسر نے اپنے زانو سے تقریباً 9 منٹ تک سیاہ فام امریکی شہری جارج فلوئڈ کی گردن دبائی رکھی، یہاں تک کہ اس کا دم نکل گیا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان یاو لی یان نے کہا ہے کہ اس وقت بہت سے امریکی شہریوں کا یہ حقیقت پسندانہ سوال ہے کہ امریکہ کے سیاہ فام شہری جارج فلوئڈ کے قتل کے 1 سال بعد امریکہ میں کیا کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ میں فائرنگ اور تشدد کے واقعات میں سالانہ ہزاروں افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ امریکہ میں اسلحے کی خرید و فروخت پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، جس کی بنا پر اس قسم کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ چین کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ انسانی حقوق، قومی امتیازی سلوک اور منظم جرائم کے تعلق سے امریکہ کا ریکارڈ ہمیشہ بہت خراب رہا ہے، اور یہ حقیقت عالمی رائے سے پوشیدہ نہیں ہے، اور بعض امریکی حکام نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ریلوے کے مرکز میں فائرنگ میں کم سے کم 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی پولیس نے بتایا کہ ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو کے جنوب میں واقع سین ہوزے سٹی کے ریلوے کے ایک مرکز میں ایک ملازم نے فائرنگ کر دی۔ اس فائرنگ میں کم سے کم 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ بعد میں فائرنگ کرنے والے ملازم نے خود کو بھی گولی مار کے ہلاک کر لیا۔ بتایا گیا کہ فائرنگ کے وقت اس مرکز میں 80 افراد موجود تھے۔ فائرنگ کے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، لیکن ابھی تک اس کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ میں اسلحے پر کنٹرول کا قانون نہیں ہے، اور کوئی بھی شخص آتشی ہتھیار بازار سے آسانی سے خرید سکتا ہے۔ آتشی اسلحے تک اس آسان دسترسی کے نتیجے میں امریکہ کے مختلف علاقوں میں آئے دن فائرنگ کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ امریکہ میں اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کے مالکین اور اسلحے کے تاجروں کی لابی اتنی مضبوط ہے کہ اب تک امریکہ میں اصلہ قانون پاس نہیں ہو سکا ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
تم ہی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ, تم ہی تمنا یا رسول اللہ, تم ہی ہو دونوں عالم کی تمنا یا رسول اللہ. دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ, دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ. بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے, بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے, میرے سر دامن کا سایہ یا رسول اللہ, میرے سر پر بھی ہو دامن کا سایہ یا رسول اللہ. زبان حوصلہ دے دے, کروں میں کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ, کروں میں کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ. ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک, ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے تک اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ ہر ایک کی سن رہے ہو تم تو میرا حال بھی دیکھو ہر ایک کی
اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسوہ بشریت جس کے بعد دعائے کویمل کا منظوم ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔
سامعین پروگرام اسوہ بشریت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین گزشتہ پروگرام میں ہم نے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے بعض گوشوں کا جائزہ لیا تھا، اب ہم اپنی گفتگو کے اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سمین مسجد کوفہ میں محراب عبادت میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے ساتھ ہی امام حسن علیہ السلام کی امامت کے دور کا آغاز ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی ان سخت و ناگوار ایام میں امیر شام کی زیادہ خواہی اور امام حسن مشتبہ علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان ہونے والی نامہ نگاریوں کا بھی مشاہدہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ امام علیہ السلام کے ساتھیوں کی خیانت اور منافقوں اور بے بصیرت خوارج کے نفوذ کے سبب حضرت امام حسن علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان صلح کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام صلح کے بعد کوفے سے مدینے گئے اور وہاں 10 سال تک مقیم رہے اور پھر آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے دور امامت کے اختتام کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کا دور امامت شروع ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے 10 سالہ دور امامت میں کہ جو امیر شام کے دور کے ہم عصر تھا، بعین ہی وہی سیاسی روش اختیار کی کہ جسے امام حسن علیہ السلام نے اپنی پالیسی اور مشن کے طور پر انتخاب کیا تھا۔ جنگ صفین کا تجربہ اور امام حسن علیہ السلام کو جہاد کی دعوت دینے سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی تھی کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب معاشرے کی اکثریت امیر شام کے فریب میں آ چکی تھی، پھر سے کوئی جنگ چھیڑنا ہرگز امت اسلامیہ کے مفاد میں نہیں تھا۔ ممکن تھا کہ اگر دوبارہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھتی تو ہزاروں بے گناہ انسانوں کا خون کسی نتیجے کے بغیر زمین پر بہ جاتا اور تفرقہ انگیزی اور افراتفری کا ماحول معاشرے کی فضا پر حاکم ہو جاتا، کیونکہ اسلام کے کٹر دشمن کمین میں بیٹھے ایسے ہی حالات پیدا ہونے کے انتظار میں تھے تاکہ اسلام اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھیر دیں۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشہور قول کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ صلح کریں چاہے جنگ۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اس بنیادی نقطے کو بیان کر رہی ہے کہ وہ امام کہ جو خدا کی جانب سے منتخب اور منصوص من اللہ ہے، وہ خدا داد علوم اور علم لدونی کا حامل ہونے کے علاوہ ایسی درایت اور غیر معمولی بصیرت کا حامل ہے کہ اپنے زمانے کے تمام افراد سے زیادہ اسلام اور عالم اسلام کی مصلحت کو جانتا اور امت مسلمہ کی مصلحت کی تشخیص دے سکتا ہے، اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق حکمت عملی کو اپناتا اور جو کچھ ضروری و لازمی ہوتا ہے اسے انجام دیتا ہے۔ امام علیہ السلام کبھی صلح تو کبھی جنگ کرتے، اور کبھی سکوت اختیار کرتے تو کبھی فریاد کرتے، اور کبھی قیام کرتے اور کبھی مصالحت آمیز راستہ اختیار کرتے تھے۔ بالفاظ دیگر، تمام پیشواؤں اور اماموں کی حکمت عملی یکساں تھی، تاہم ان کے حربے اور طریقہ کار مختلف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی نقطۂ نگاہ کے پیش نظر امام حسین علیہ السلام اس وقت تک، جب تک کہ امیر شام زندہ تھا، امام حسن علیہ السلام کی طرح مصالحت آمیز روشوں سے استفادہ کرتے رہے۔ البتہ بدعتوں اور مظالم کے سامنے خاموش نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ ان کے خلاف زبان کھولتے تھے۔ لیکن بنیادی مشکل یہ تھی کہ امیر شام نے رائے عامہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کر رکھی تھی، اور ان سے باطل سے حق کو تمیز دینے کی طاقت سلب کر لی تھی۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 50 میں اس دور کے حالات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فتنوں کے وقوع کا آغاز وہ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، اور وہ نئے ایجاد کردہ احکام کو جن میں قرآن کی مخالفت کی جاتی ہے اور جنہیں فروغ دینے کے لیے کچھ لوگ دین الہی کے خلاف باہم ایک دوسرے کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر باطل حق کی آمیزش سے خالی ہوتا تو وہ ڈھونڈنے والوں سے پوشیدہ نہ رہتا، اور اگر حق و باطل کے شائبہ سے پاک و صاف سامنے آتا تو عناد رکھنے والی زبانیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ ادھر سے لیا جاتا ہے اور کچھ ادھر سے، اور دونوں کو آپس میں غلط ملط کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان اپنے دوستوں پر چھا جاتا ہے، اور صرف وہی لوگ بچے رہتے ہیں کہ جن کے لیے توفیق الہی اور عنایت خداوندی پہلے سے موجود ہو۔ سطحی فکر رکھنے والے دیندار افراد کے جو دین کی روح اور باطن سے بیگانہ تھے، وہ ہمیشہ ہی دین کے ظواہر سے جڑے رہے اور اسی میں خوش بھی تھے۔ ایسے لوگ الہی رہنماؤں کی پیروی چھوڑ کر معاویہ سے جا ملے تھے، لیکن جو دین شناس اور بابصیرت افراد تھے اور خدا کا لطف و کرم ان کے شامل حال تھا، انہوں نے ایک لمحہ بھی صراط حق سے انحراف نہیں کیا، اور انتہائی باریک بینی اور دور اندیشی کے ساتھ بنی امیہ کی سازشوں کا جائزہ لیتے تھے، اور زندگی کے آخری لمحات اور شہادت کی منزل تک اپنے دینی عقائد اور مکتب کے اصولوں پر استوار و پائیدار رہے۔ امیر شام اس گروہ سے کہ جس میں سر فہرست حجر ابن عدی کندی کا نام نامی درخشاں تھا، بہت زیادہ حیران سا رہتا اور خطرے کا احساس کرتا تھا۔ اسی سبب سے امیر شام نے حجر ابن عدی کندی اور ان کے باوفا ساتھیوں کو مظلومی کے ساتھ شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس تلخ و دردناک حادثے کے مقابلے میں خاموشی کو جائز نہیں سمجھا، اور معاویہ کے خلاف احتجاج کیا۔ چنانچہ جاسوسوں کی خبروں اور چغل خوریوں نے امیر شام کو مجبور کیا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے نام ایک خط لکھا کہ جس میں اس نے امام علی علیہ السلام کے کچھ عوامی مسائل پر اعتراض کیا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس خط کے جواب میں اس طرح سے لکھا: اما بعد، تمہارا خط ملا، تم نے لکھا کہ میرے اعمال و رفتار کی کچھ خبریں تم تک پہنچی ہیں، جس نے تم کو کبیدہ خاطر کیا ہے، لہذا بھلائی اسی میں ہے کہ ان افعال سے باز آ جاؤ، یہ بات سن لو کہ نیک افعال کی انجام دہی صرف حکم خدا پر موقوف ہے، اور اس کی اجازت نہ ہو تو ناممکن ہے۔ رہی یہ بات جو تم نے لکھی ہے کہ میرے متعلق تم تک کچھ باتیں پہنچی ہیں، تو یہ ساری افواہیں تمہارے بدبین خبر چینوں اور چاپ لوسوں نے تمہارے کانوں میں بھری ہیں۔ نہ میں نے جنگ کا ارادہ کیا ہے اور نہ ہی تمہارے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہے، لیکن خدا کی قسم یاد رکھو، میں تم سے ڈر کر ایسا نہیں کر رہا ہوں، ڈر صرف خدا کا ہے، کیونکہ میرے خیال میں خدا بھی ایسا کرنے یعنی جنگ کرنے پر راضی نہ ہوگا، کیونکہ اس کا ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میں تم سے اور تمہارے قاسطین اور ملحدین گمراہ ساتھیوں اور اولیاء شیاطین اور ہوا خواہوں سے جنگ نہ کروں۔ کیا تم حجر ابن ادائی کندی کے قاتل نہیں ہو؟ بتاؤ، کیا تم ان دیندار نماز گزاروں کے قاتل نہیں ہو جو ہمیشہ ظالموں کے خلاف رہے ہیں، بدعتوں کے سخت مخالف رہے ہیں، اور جنہوں نے کبھی رائے خدا میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی ہے؟ تم ہی وہ ہو جس نے ان پر ظلم کیا اور دشمنی کے سبب انہیں قتل کر ڈالا، جبکہ تم نے ان لوگوں کو بڑی بڑی قسمیں کھا کر اور ان سے وعدے کر کے امان دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اس سے پہلے تمہارے اور ان کے درمیان جو کچھ ہو چکا ہے تم اسے بھلا دو گے اور اپنے دل سے ان کی دشمنی نکال دو گے، مگر تم نے حکم خدا کی خلاف ورزی اور عہد شکنی کرتے ہوئے ان کو قتل کر ڈالا۔ سامعین، امام حسین علیہ السلام اپنے اسی خط کے دوسرے حصے میں معاویہ کو مخاطب کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: اے معاویہ، تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اپنے نفس اور دین کا خیال کروں اور ساتھ ہی دین محمدی کا بھی دھیان رکھوں اور اس امت میں تفرقہ اور اختلاف سے پرہیز کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی فتنے کی جانب رہنمائی کر بیٹھوں جبکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری حکومت سے بڑھ کر اس امت کے لیے کوئی اور فتنہ میری نظر میں نہیں ہے۔ میرے نفس اور میرے دین اور امت محمدیہ کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ میں تم سے جہاد کروں، اگر میں نے ایسا کیا تو یہ قرب الہی کا سبب ہوگا، اور اگر اس جہاد سے دستبردار ہو جاؤں تو خدا سے مجھے طلب مغفرت کرنا چاہیے، اور مجھے چاہیے کہ خدا سے توفیقات میں اضافے کا سوال کروں تاکہ وہ میری رہنمائی فرمائے۔ اس خط کے اختتامی کلمات میں امام حسین علیہ السلام معاویہ سے فرماتے ہیں: اے معاویہ، خود کو انتقام الہی کے لیے تیار کر لو اور حساب و کتاب پر ایمان لے آؤ، اور جان لو کہ خدا کے پاس ایک دفتر ہے اور کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں ہے جو اس میں محفوظ نہ ہو۔ خدا اس بات کو قطعی نہیں بھولے گا کہ تم نے صرف گمان پر لوگوں کو قید کیا اور اتہام پر قتل کر ڈالا اور اولیاء خدا کو شہر بدر کر دیا، اور تم نے اپنے شرابی اور کتوں سے کھیلنے والے بیٹے کے لیے بیعت لے لی۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی حکمت آمیز امام حسین علیہ السلام کے حکمت آمیز اقدامات اپنے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ہی اقدامات اور ان کی روش کا تسلسل تھے، یعنی جس طرح سے امام حسن علیہ السلام مجبور ہوئے کہ مسلح جدوجہد اور قیام سے ہاتھ کھینچ لیں، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی اپنے باطنی رجحان کے باوجود اسلام کی بقا اور عالم اسلام کے اتحاد اور بے گناہوں کا خون بہنے سے بچانے کے لیے معاویہ جیسے فریبکار سے مسالمت کے سوا اور کچھ چارہ نہیں تھا، کیونکہ معاویہ نے اس سلسلے میں جس روش کا انتخاب کیا تھا وہ اسی سیاست کی یاد دلاتی ہے کہ جو فرعون نے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں انتخاب کی تھی۔ فرعون خود کو دین کا ہمدرد ظاہر کرنا چاہتا تھا اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ ایک ایسا دیندار ہے کہ جسے یہ تشویش لاحق ہے کہ دین میں کہیں تبدیلی پیدا نہ ہو جائے، لیکن حضرت موسیٰ کو اس حوالے سے کوئی تشویش نہیں ہے۔ اس بنا پر فرعون عوام کی نظروں میں دین کا مصلح اور اصلاح کا مظہر بن جاتا ہے، اور موسیٰ گویا ایسے شخص ہیں کہ جو فساد اور تباہی پھیلانا چاہتے ہیں۔ معاویہ نے بھی کچھ ایسی ہی فریب کارانہ پالیسیاں اختیار کیں اور اس حد تک جسور ہو گیا تھا کہ وقت کے امام معصوم سے کہہ رہا تھا کہ فتنے سے ہاتھ کھینچ لو۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے معاویہ کے نام ٹھوس لہجے میں خط میں لکھا، تو مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں فتنہ انگیزی نہ کروں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ تیری حکومت سے بڑھ کر اس امت کے لیے کوئی اور فتنہ میری نظر میں نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وکن اللہم بعزتک علی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا الہی أسأله كشف ذري والنور في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكم اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من خالفتم بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة ودقة عومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي سيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تابع صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر روسیہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا عف کا امیدوار ہوں، تیری عطا عف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آف کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوہے عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود اف کی تو گزارش قبول کر، معبود اف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک قضا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔
Thank you.